الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ تین آیتیں مختلف جگہوں سے تلاوت کی گئی ہیں. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تحمل بھی کوئی چیز ہے, برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, معاف کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی, ہر آدمی عزت کا متلاشی ہے, ذلت سے ہر آدمی بچتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے کسی قصور کو, ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, جو شخص معاف کر دے کسی کے قصور کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نیک بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں, سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ نیک بندوں کی علامات کیا ہیں. وہ بندے جن سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے وہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب ان کو کوئی خطاب کرے جاہل. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جاہل لوگ ان کو خطاب کریں جاہلانہ بات سے تو وہ سلامتی کی بات کہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال خدمت کی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, شب و روز ساتھ رہے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ نے اوپر جسم مبارک پر چادر ڈال رکھی تھی, وہ نجرانی چادر تھی, اس کے جو کنارے تھے وہ سخت تھے. تو ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور اس نے چادر کو زور سے جھٹکے سے کھینچا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو آپ کی گردن تھی, کیونکہ اس کے کنارے سخت تھے اور اس نے کھینچا تھا زور سے قوت سے, تو آپ کی گردن مبارک پر لال لال نشان پڑ گئے اس سے. اور اس نے یوں کہا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دینے کا حکم فرمائیے. یہ بات تھی. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور اس کو مال دینے کا حکم فرمایا کہ اس کو کچھ دے دو. یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جیتی جاگتی تفسیر ہے یہ واقعہ ان الفاظ کی کہ جب ان کو کوئی جاہلانہ جاہل آدمی جہالت سے خطاب کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, غصے میں نہیں آتے ہیں یا غصے میں شریعت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. غصے کی بات پہ تو غصہ آیا ہی کرتا ہے، لیکن اس کو پی جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، شریعت کے خلاف بات نہیں نکالتے زبان سے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے قصور کو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شمائل کی روایت ہے ترمذی شریف کی، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ اچھائی سے دیتے تھے، برائی سے نہیں دیتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی میں نے یہ روایت میں نے سنائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا شب و روز، میرے کسی عمل پر، میری کسی بات پر ناگواری کی وجہ سے حضور نے اف تک نہیں فرمایا، کہ ناگواری کا اظہار فرمایا اور اف فرمایا ہو، یہ بھی نہیں ہوا 10 سال میں شب و روز. اور میرے کسی کیے ہوئے کام پر یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور میرے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یہ بھی روایت ترمذی، شمائل ترمذی کی روایت. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 10 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں مزاج کے خلاف بہت سی باتیں پیش آتی ہیں، لیکن یہ ہے برداشت، یہ ہے تحمل. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ. عجیب بات فرمائی، جس چیز میں بھی نرمی ہو، نرمی جس چیز میں نرمی ہو، نرم معاملہ کیا جائے، وہ چیز نکھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے. جس چیز میں نرمی ہوگی وہ سنور جائے گی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل، یہ دو چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ ان میں سختی نہیں ہے، ہڈی نہیں شامل کی اس میں، دونوں چیزیں نرم ہیں. یہ اشارہ ہے اس طرف، زبان کو نرم رکھو، دل کو بھی نرم رکھو. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دل کی سختی کو روحانی بیماری سمجھتے تھے اور اس کا علاج کرواتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی. ایک صحابی حضور کے صحابہ میں سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے. آپ نے فرمایا، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، مساکین کو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ. یہ فرمایا. تو دل کا سخت ہونا یہ دراصل ایک روحانی بیماری ہے، اور صحابہ نے اس کا علاج کروایا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی ہے، صحابہ کرام اپنی خرابیاں، بیماریاں آ کر بتایا کرتے تھے، علاج پوچھا کرتے تھے. شیخ سے تعلق، اہل اللہ سے تعلق اسی لیے ہوتا ہے، دعائیں کرانے کے لیے نہیں. یا اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل کام ان کا یہ نہیں ہے. کاروبار نہیں چل رہا تو دعا کرا لو، تعویذ لے لو، یہ اصل کام نہیں ہے ان کا. اصل کام یہ ہے کہ ہم ان جن خرابیوں میں، جن برائیوں میں، بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں روحانی، ان کا ہم علاج کروائیں. تو یوں فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس چیز میں نرمی ہوگی وہ چیز نکھر جائے گی، سنور جائے گی، اچھی ہو جائے گی. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس چیز سے رفق اور نرمی کو نکال لیا جائے، کھینچ لیا جائے، نزع ينزع کھینچ لینا، ينزع کھینچ لینا، جس چیز سے رفق اور نرمی کو کھینچ لیا جائے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے. جہاں نرمی نہ پائی جائے وہاں عیب پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ فرمایا. اور ایک روایت یاد آ گئی، فرمایا کہ اللہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ سبحانہ و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں، ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں. نرم نرم معاملہ کرو. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر ہم سختی پر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ظلم کر بیٹھیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ اصول تو بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، جتنا تمہیں ستایا گیا ہو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا کون بدلہ لے سکتا ہے؟ کس پر قادر ہے؟ کون قادر ہے اس پر؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی نے 50 ڈگری سے وہ مارا ہو مکہ، تو آپ بھی 50 ڈگری سے مارنے پر قادر ہیں اس کو؟ نہیں. اگر بدلہ لیں گے تو امکان ہے، خطرہ ہے کہ آپ زیادہ آپ 60 ڈگری کا اس کو گھوسا مار دیں. حضرت تو ایک مثالاً عرض کیا فرمایا کرتے تھے. اس لیے آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہی عافیت کا راستہ ہے. تو نرمی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. ایک روایت میں یوں فرمایا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لیعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الخرق، نرم معاملہ کرنے پر اللہ تعالی جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ سخت معاملہ کرنے پر عطا نہیں فرماتے. سختی پر وہ چیز، وہ ثواب، وہ اجر، وہ نورانیت، وہ برکت اللہ تعالی عطا نہیں فرماتے، نرمی پر عطا جو فرماتے ہیں. ان اللہ لیعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الخرق، سختی پر وہ نہیں دیتے جو نرمی پر دیتے. اور آگے علامت بیان فرمائی کہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس کو اپنا محبوب اور خاص بندہ بنا لیتے ہیں، اس کو نرمی عطا فرما دیتے ہیں، نرمی عطا فرما دیتے ہیں. ما من اہل بیت یحرمون الرفق الا حرموا. اور آگے یہ فرمایا جو گھر والے نرمی سے محروم کر دیے گئے وہ دراصل محروم ہی ہیں. یہاں گھر والوں کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ خاندانی اثرات ہوتے ہیں، خاندان کا اثر ہوتا ہے. اب وہ نسلوں سے چلے آ رہے ہیں مرچیں کھاتے ہوئے، یخ ٹھنڈا پانی پینا، تیز مرچیں کھانا، تو غصہ تو آنا ہی ہے بھائی. اور گرما گرم کھانا ہو جس میں سے گویا وہ بھاپ نکل رہی ہو، اور ایسا کھانا کھانا خلاف سنت ہے، حضور نے ایسا نہیں کیا، ایسا کھانا اس طرح نہیں ہے. ایک دفعہ کھانا لایا گیا آپ کے سامنے، دعوت کا موقع تھا، ضیافت کا، اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، آپ نے صبر فرمایا، رکے رہے آپ یہاں تک کہ وہ بھاپ اٹھنی بند ہو گئی. گرم ہونا اور چیز ہے اور یہ کھولنا اور چیز ہے بھائی. ٹھیک ہے، کسی کا گرم کھانا کھانے کا ذوق ہے، تو اتنا گرم ہو کہ اس میں سے بھاپ نہ اٹھ رہی، تو آپ رکے رہے یہاں. اور چونکہ دعوت کا اور ضیافت کا ادب یہ ہے کہ پہلے بڑا جو موجود ہو وہ ابتدا کرے، پھر چھوٹے ابتدا کریں، لہذا صحابہ بھی رکے رہے، کسی نے کھانا نہیں کھایا. جب اس میں سے بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تو آپ نے کھانا تناول فرمایا، پھر صحابہ نے بھی کھایا. تو بھاپ اٹھتا ہوا کھانا، انتہائی یخ پانی اور تیز قسم کی مرچیں، جب یہ چیزیں ہوں گی تو بھائی یہ تو غصہ آنا ہی ہے، یہ تو سارے اسباب غصے کے ہیں. لہذا جن خاندانوں میں یہ رواج ہے وہ خاندانی غصہ ہوتا ہے ان کا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو گھر والے، ما من اہل بیت یحرمون الرفق الا حرموا، جو رفق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جو گھر والے رفق سے، نرمی سے محروم کر دیے جاتے ہیں وہ دراصل محروم ہیں. تو بھائی یہ اکابر، یہ احادیث، یہ روایات، یہ قرآن کی آیات اور اکابر کا ہمارا طرز عمل آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، وہ سب نرمی پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو. معلوم ہوا کہ برائی کے مقابلے میں اگر اچھائی کو اختیار کیا جائے تو برائی دفع ہو جاتی ہے، جبھی تو اللہ فرمانے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کر دو، معلوم ہو جاتی ہے، جبھی تو اللہ فرما رہے ہیں. اور اس کا انعام کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم ایسا کر لو گے، ایسا کرنے سے اگر سامنے والا شخص ایسا ہے کہ دونوں دو آدمی جس ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کر رہا ہو، اچھائی کا معاملہ کر رہا ہو، دوسرا برائی کا معاملہ کر رہا ہو اس کے ساتھ، لیکن وہ برائی کو اچھائی سے دھو رہا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں کے درمیان عداوت ہوگی، دشمنی بھی ہوگی، تو وہ دشمنی رکھنے والا شخص ایسا ہو جائے گا جیسے کہ بہت ہی گہرا دوست ہو. ولی حمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، الا حمیما وغساقا، قرآن میں ہے نا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ پلائی جائے گی اہل جہنم. یہ کھولتا ہوا، یہاں پر وہی لفظ استعمال فرمایا ہے، کانہ ولی حمیم، گرم جوش دوست بن جائے گا تمہارا، یوں مطلب یوں ترجمہ ہوگا اس کا، گرم جوش دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا، کانہ ولی حمیم. لیکن آگے بطور تنبیہ کہہ لیجئے یا بطور ترغیب کہہ لیجئے، یہ فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، اس مرتبے کو وہ لوگ پہنچتے ہیں، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینے کے مرتبے کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مرتبے کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو بہت عظیم نصیب والے ہیں، جن کا نصیبہ بہت عظیم ہے، جن کی قسمت، جن کے نصیب بہت اچھے ہیں، وہ اس مرتبے کو پہنچتے ہیں. دو مرتبہ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تاکید ہے. برائی کا جواب اچھائی سے، برائی کا جواب اچھائی. ایک یہودی عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں نشان لگایا، وہ ساتھی لے گئے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا گھر تھا، اور یہ اوپر سے پھینکتی تھی کچرا، مسجد الحرام کے قریب ہی وہ جگہ ہے، وہ ساتھی ایک عالم ہے، وہاں بہت عرصے سے وہاں ہیں، وہ لے گئے تھے، تو وہاں سے وہ کچرا پھینکتی تھی. اور سرور عالم کس کے اوپر؟ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. وہ دل کی بھڑاس تھی، وہ نکالتی تھی کسی طرح. ایک دن، دو دن کوئی ہمارے خلاف ایسا کرے تو ہمارا کیا حال ہو؟ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے قیامت کے دن تمہارا یا قبر میں تمہارا محاسبہ ہو، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالو. ایک عرصے تک وہ پھینکتی رہی ہوگی، ظاہر ہے ایک دن وہ نہیں آیا، کوڑا نہیں آیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ کیا ہوا، آج کوڑا نہیں پھینکا گیا، تو معلوم ہوا وہ عورت بیمار ہے. آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ عورت رو پڑی کہ میں تو ان کے ساتھ یہ کر رہی ہوں، یہی ہے ادفع باللتی احسن، برائی کو اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان عداوت بھی ہوگی نا تو پکا دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا تمہارا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا اس نے. ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک وہ وقت تھا کہ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا جب وہ شہید ہو چکے تھے، ان کی لاش کا سینہ چاک کیا اور پھر اس میں سے وہ نکالا کلیجہ، سارے گردے، وہ جو کلیجی ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، قربانی ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جانوروں کا نکلتا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، وہ کلیجہ چبایا ہے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، ہم وہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، کہاں یہ وقت تھا اور کہاں وہ وقت تھا کہ فتح مکہ پر ایمان لائیں اور یہ کہا کہ آج سے پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض آپ کا چہرہ تھا، سب سے زیادہ بغض مجھے آپ کے چہرے سے تھا، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے. اگر آپ بدلہ لیتے، آپ نے صبر فرمایا، بلکہ جو قسم اٹھائی تھی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر وہ بھی توڑ دی، کفارہ ادا کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، یہی تو چیز تھی جس نے ان لوگوں کے دل کو نرم کیا. آخر کب تک آدمی اپنی سختی پر اور اپنی زیادتیوں پر اور ظلم کرتا رہے گا، اور دوسری طرف سے برداشت اور اچھائی کا معاملہ ہو تو کب تک وہ ڈٹا رہے گا اپنے ظلم پر؟ ایک نہ ایک وقت آئے گا اس کا دل نرم ہو ہی جائے گا. لہذا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں اور یہ کلمات کہے کہ آج کے بعد آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آج سے پہلے سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن آج کے بعد آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ لا، یہ الفاظ پڑھے، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں، تمہارا سب معاف ہے. جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، وہی الفاظ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے فرمائے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان ہے، جو حرم شریف میں آ جائے اس کو امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی بہانے تلاش کر کے ان کو، مشرکین کو جنہوں نے بہانے سے یعنی ستایا تھا، ان کو بہانے تلاش کر کے آپ نے ان کو معاف فرمایا. یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، اس مرتبے کو وہی پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر اس مرتبے کو وہ پہنچتے ہیں جو بہت زیادہ بلند نصیب والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قیام فرماتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، دن بھر ان کی علمی مجالس ہوتی تھی، پڑھاتے تھے اپنے تلامذہ کو، رات بھر قرآن پڑھتے تھے اور تھوڑی دیر دوپہر کو سوتے تھے، دوپہر کا قیلولہ فرماتے. اب آپ بتائیے کیا حالت ہوتی ہوگی، کس قدر نیند کا تقاضا ہوتا ہوگا. اس حالت میں ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کو اٹھا دیا اور اٹھا کر یہ کہا، دروازے پر تشریف لائے تو یہ کہا کہ او ہو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا مگر آپ کو دیکھ کے بھول گیا. لیجیے، امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں. وہ چلا گیا، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سو گئے، پھر وہ آیا، پھر اٹھایا کہ وہ سوال یاد آ گیا تھا مگر پھر آپ کو دیکھ کے بھول گیا، پھر آپ نے برداشت فرمایا. تیسری مرتبہ وہ پھر آیا اور پھر آپ کو اٹھایا نیند سے اور پھر یہ کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نجاست پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. سوال دیکھیے، دو دفعہ اتنا اس طرح اٹھایا اور سوال بھی کیا تو کیسا، کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجاست کا پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا، جب وہ یعنی تر ہوتا ہے پاخانہ تو اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کیا آپ نے چکھ دیکھا ہے؟ اب یہ دوسرا سوال تھا، کیا آپ نے چکھا ہے جو آپ اس طرح بتا رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے چکھ دیکھا ہے اس کو؟ فرمایا نہیں بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جب وہ تر ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، یہ علامت ہے اس کے میٹھا ہونے کی، کیونکہ میٹھی چیز پر مکھی آتی ہے، کڑوی چیز پہ نہیں جاتی. اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے، پھر مکھی نہیں بیٹھتی، یہ علامت ہے یہ کڑوا ہو گیا. یہ جواب دے دیا. ہاں میں یہ جاننا چاہتا تھا، ہم کچھ دوست ہیں، ہمارے آپس میں بحث یہ ہوئی تھی کہ سفیان ثوری زیادہ تحمل والے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تحمل والے ہیں، اس بات پر بحث ہو گئی تھی، تو میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا کہ آپ تحمل والے زیادہ ہیں یا سفیان ثوری زیادہ ہیں، اس لیے میں نے آپ سے یہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب آپ بتائیے، امام صاحب نے کچھ بھی نہیں فرمایا. ایک شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتا رہا، آپ کا درس ہو رہا تھا، وہ مسجد کے کونے سے گالیاں دیتا رہا آپ خاموش رہے، آپ اپنے درس میں مشغول رہے، اور شاگردوں کو بھی حکم فرمایا بھائی اس سے مت الجھنا، اس کا جواب مت دو. وہ گالیاں دیتا رہا، سنتے رہے اور اپنے درس میں مشغول رہے، اور جب وہ آپ درس سے فارغ ہوئے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلا اور گالیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا گھر آ گیا. فرمایا یہ میرا گھر ہے، اگر تمہیں اور گالیاں دینی ہو تو دے دو، میں برداشت کروں گا، میں پوری سن کر جاؤں گا، جتنی تمہیں گالیاں دینی ہیں دے لو، میں پوری سن کر جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ شرمندہ ہو گیا. نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کہاں تک کوئی ظلم کرے گا، کب تک کرتا رہے گا، اور آپ نرمی سے اس کو برداشت کرتے رہیں، کب تک وہ ڈٹا رہے گا اپنے ظلم پر اور زیادتی پر؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ نرم ہو جائے گا، اللہ اس کو ہدایت دیں گے. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، ہر معاملے میں اللہ تعالی رفق، نرمی کو گویا پسند فرماتے ہیں. اور سختی جو ہے یہ ہر چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا زانه الا شانه، اس کو عیبدار بنا دیتی ہے اس چیز کو جس میں سختی آ جائے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علی ابن حسین بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام یہی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ان کے یہاں مہمان آ گئے، تو مہمان جب آئے تو جلدی سے انہوں نے فرمایا اپنے خادم سے، بھائی جلدی کرو، وہ جو گوشت تندور میں لگا ہوا ہے وہ لے کر آؤ. وہ گوشت بھننے کے لیے لگا ہوا تھا، اسی وقت میں وہ مہمان آ گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو گوشت جو بھونا جا رہا ہے تندور میں وہ جلدی سے لے آؤ. وہ خادم گیا جلدی سے گھبراہٹ میں کہ حضرت نے حکم فرمایا ہے، وہ جلدی سے تندور تک گیا اور جو بھنا ہوا گوشت جو سیخوں میں تھا گوشت، وہ سیخوں کے ساتھ لانے لگا، تو ایک سیخ اس کے ہاتھ سے گری اور یہ اوپر بالا خانے میں تھا، نیچے ان کا بچہ کھیل رہا تھا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ کھیل رہا تھا، وہ سیخ سیدھی جا کر اس کے سر میں لگی اور وہ اس زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اس کا انتقال ہو گیا. اب مہمان آئے ہوئے اور یہ حادثہ پیش آ گیا، اگر کوئی اور ہوتا تو آپے سے باہر ہو جاتا. فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے، تو نے جان بوجھ کر ایسا تھوڑی کیا ہے، غلطی سے ہو گیا، بس تو آزاد ہے جا. اس کو آزاد فرما دیا. یہی بات ہے کہ میں نے ابھی حدیث جو سنائی آپ کو کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، لہذا اللہ نے انعام دیا ایسا، کیونکہ ان کی عادت تھی معاف کرنے کی، اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ حشام ابن عبد الملک حج کے موقع پر، وہ بھی حج پہ حاضر تھا اور بہت بڑا گورنر گزرا ہے، یہ حرم شریف میں آیا، انتہائی رش ہو، حج کے موقع پہ رش ہوتا ہی ہے، بہت زیادہ رش تھا، وہ خواہش کے باوجود حجر اسود کو ایک دفعہ بھی بوسا نہیں دے سکا، اور اتنے میں وہ وہیں حرم میں ابھی موجود ہی تھا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کے تشریف لاتے ہی ان کے آتے ہی لوگوں نے جلدی 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 ان کو راستہ دینا شروع کیا اور یہاں تک کہ حجر اسود تک راستہ بن گیا. انہوں نے انتہائی اطمینان سے حجر اسود کو بوسا دیا. تو حشام ابن عبد الملک یہ منظر دیکھ رہا تھا, کسی نے اس سے پوچھا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حشام نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. تو فرزدق شاعر موجود تھا, جو شاعر بہت بڑا شاعر گزرا ہے فرزدق, وہ موجود تھا. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ علی ابن حسین زین العابدین ہیں رحمت اللہ علیہ, اور ان کی شان میں قصیدہ بھی پڑھ کر اس نے سنایا. اسی وقت اس نے قصیدہ حشام ابن عبد الملک کو سنایا کہ ان کی شان میں میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے, یہ بہت بڑے آدمی ہیں. یہ عزت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. یہ کیسے کہ جب کوئی آدمی معاف کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں, اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں. یہ پکی بات ہے, پکی. ایسا نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا ہو اور ہو کچھ اس کے خلاف, ایسا نہیں ہوگا. اور یہی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو نواسی, ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی, اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا. یہ تو ہم نے حضرت والا سے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا, لوٹا چھوٹ کے ان کے لگ گیا, زخم لگا. تو انہوں نے کھول کے اس کو دیکھا باندی کو, غصے سے, ناگواری سے. تو اس نے یہی آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, ایمان والے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا کظم تو غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. فوراً دوسری لمحے یہ فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلی آیت, اگلا جز پڑھا اس آیت کا, اسی آیت کا اگلا جز پڑھا, والعافین عن الناس, خالی غصے کو نہیں پیتے, معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے قصور کیا ہے. غصہ خالی نہیں پیتے, اسی پر بس نہیں کرتے, معاف بھی کرتے ہیں. تو فرمایا عفوت عنکی, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. دوسری لمحے یہ بھی فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے پھر اگلا جز پڑھا اس آیت کا, وہ حافظہ تھی, ان کی باندی حافظہ تھی. اگلا جز پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو فرمایا اعتقتکی, جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. تینوں اجزاء کا فوراً فوراً جواب دیا, آزاد بھی کر دیا, معاف بھی کر دیا, غصے کو بھی پی لیا. تو بھائی جب یہ عادت ہو تو اللہ عزت نہیں دیں گے. لہذا حرم شریف میں لوگ, ان کو پتا چلتا تھا لوگوں کو یہ تشریف لائیں, فوراً راستہ بن جاتا تھا. بادشاہ موجود ہے وقت کا اور اس کو راستہ نہیں ملا, ان کو مل گیا. یہ ہے عزت, جس کو اللہ عزت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ عَمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بادشاہت کے مالک اللہ ہیں, جس کو چاہیں عزت دیں, جس سے چاہیں بادشاہت جس کو دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں, جس کو چاہیں عزت دیں, جس کو چاہیں ذلیل کریں. اللہ کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب, جس کو چاہیں بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرمائیں. تو بادشاہوں کا یہ حال کہ ان کو کوئی, ان کے آنے پر کسی کو پتہ بھی نہیں, حشام ابن عبد الملک کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ان کے آتے ہی لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا اور لوگوں نے راستہ بھی دے دیا, اور انہوں نے بڑے اطمینان سے حجر اسود کو بوسا دیا. یہ وہی ہے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالی, اللہ نے عزت دی. اس لیے بھائی تحمل, بردباری, برداشت یہ اور معاف کرنا یہ بڑی چیز ہے. لوگوں, یہ بہت بڑی صفت ہے لوگوں کے قصور کو معاف کرنا, لوگوں کی ایذا رسانی کو برداشت کرنا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوڑا برسایا گیا اوپر سے, تو متعلقین مریدین ساتھ تھے, انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے, ہم ابھی مزہ چکھاتے ہیں. فرمایا نہیں, میرے ساتھ رہنا ہے تو بدلہ نہیں لینا. اور شکر ادا کیا، الحمدللہ پڑا، الحمدللہ کوڑا برسنے پر الحمدللہ پڑا. کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کوڑا برسایا جا رہا ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا ہاں اس پر الحمدللہ پڑا ہے کہ جو سر آگ برسائے جانے کے قابل تھا اس پر کوڑا برسائے، اس لیے الحمدللہ پڑا ہے. میرا سر تو آگ برسائے جانے کے قابل تھا، اس پر کوڑا برسایا گیا، اس لیے میں نے الحمدللہ پڑھا ہے. یہ حال تھا ان حضرات کا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ہر آدمی، کوئی آدمی ہر مہینے ایک خط لکھتا تھا جس میں گالیاں بھری ہوئی ہوتی تھی، گالیاں ہوتی تھی. تو حضرت اس کے بارے میں فرماتے تھے اور پڑھتے تھے اس کے خط کو اور فرماتے تھے یہ کونین مل جاتی ہے، کونین جراثیم کش دوا ہوتی ہے، تو فرمایا یہ کونین مل جاتی ہے، اس سے کونین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے مجھے. یعنی جو لوگوں کے حضرت حضرت کہنے پر اور لوگوں کے عزت کرنے پر جو دل میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کونین ہے یہ خط، اور اس سے کونین کی دولت مجھے مل جاتی ہے، کیونکہ تواضع عاجزی انکساری برداشت کرنا، اس سے کونین کی دولت ملتی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک آدمی خط لکھتا تھا ہر مہینے، گالیوں سے بھرا ہوا، پابندی سے خط آتا تھا. جب حضرت نابینا ہو گئے تو مولانا یحییٰ صاحب سے فرمایا کہہ رہے بہت عرصہ ہو گیا وہ خط نہیں آ رہا، وہ جو خط آتا تھا ہمارے پاس. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث کے والد مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عرض کیا حضرت وہ آ رہا ہے، خط تو آتا ہے ہر مہینے آ رہا ہے. وہ فرمایا بھائی ہمیں سنایا کرو. فرمایا حضرت یہ خط آپ کو سنانے سے فائدہ کیا، وہ تو گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. فرمایا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو واقعی ہمارے اندر جو برائی ایسی ہو جو موجود ہو اور اس میں لکھی ہوئی ہو، تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے ہمیں سنایا کرو. اور یہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پر ہی وہ یاد آیا جو ہم نے حضرت سے کئی دفعہ سنا، یہ واقعہ کہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے خادم پر ناراض ہو گئے. اس نے کہا حضرت جی معاف کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کتنی دفعہ تیری غلطی کو بھگتوں، میں تو کئی دفعہ بھگت چکا ہوں تیری غلطی کو. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے برابر میں تشریف فرماتے، جو حقیقی چچا تھے جنہوں نے تبلیغ کا کام زندہ فرمایا، امت پر احسان ہے ان کا بہت بڑا. تو انہوں نے کان میں فرمایا کہ مولانا اتنی دفعہ اس کی غلطیاں بھگت لو جتنی اپنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اپنی غلطیاں بھگتوانی ہیں. یعنی اتنی دفعہ معاف کرتے چلے جاؤ لوگوں کے قصور کو، جتنے قصور تمہیں اللہ سے اپنے معاف کروانے ہیں قیامت کے دن، اتنے ہی یہاں لوگوں کے قصور معاف کرتے چلے جاؤ. چلیں بھائی ہم یہی سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں اس لیے کہ قیامت کے دن اپنا ایک قصور معاف کرواؤں گا اللہ سے. اللہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی حلم کے ذریعے، حلم برداشت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر دن میں، جس مقام پر وہ آدمی پہنچتا ہے جو دن بھر روزے سے رہتا ہو ہر وقت سارا سال اور رات بھر نماز پڑھتا ہو. اس مقام پر وہ آدمی پہنچ جاتا ہے جو حلم اور برداشت اور عفو درگزر سے، معافی سے کام لیتا ہو. تو اللہ اس کو یہ مقام دیتے ہیں جیسے دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر نوافل اور عبادات میں مشغول رہتا ہو. لیکن وہی بات ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں، اور جو بہت بڑے نصیب والے ہیں وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا ہوں ان کے بھائیوں نے، کنویں میں ڈال دیا، غلام کہہ کر فروخت کیا، پھر غلام غلام کہہ کر فروخت کیے گئے. قال یا بشرا هذا غلام واسروه بضاعه. یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ پھر قید خانے میں ڈالے گئے. سب جگہ برداشت 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 کرتے چلے گئے, صبر کرتے چلے گئے. پھر بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ نہیں فرمایا کہ ہو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا, پرانی باتوں کو دہرایا ہی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, کچھ بھی نہیں. یہ الفاظ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں, سب معاف ہے. یغفر اللہ لکم, اور دعا دے دی اللہ تمہیں معاف فرمائے, اللہ تمہیں معاف کرے. وہ ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. اور دعائیں دی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میر تقی میر کا شعر ہے یہ. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. حضرت وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ان ایک شخص تھا, اس کا نام چھجو تھا, چھجو ان کے وہاں دہلی میں رہا کرتا تھا. انتہائی سخت اذیتیں ان کو دیتا تھا, کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا کہ ان کو ستانے کا موقع ملے تو وہ ضائع نہیں کرتا تھا. لوگوں نے جب اس کا تذکرہ کیا فرمایا بھائی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, کرنے دو. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح تشریف فرما تھے اور کسی نے اس کی زیادتیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فی البدی اشعار کہے, فتا کہا. ہر کے مارا یار نبود عزت اورا یار باد, ہر کے مارا رنج دارد راہ تش بسیار باد, ہر کسے در راہ ماں خارے نہد از دشمنی, ہر گلے از باغ عمرش بشکفت بے خار باد. یہ اشعار کہہ دیا. اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں نے ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, اسی وزن کے اندر اور اسی ردیف میں, اسی وزن کو یہی برقرار رکھا ہے. تو اس کا ترجمہ سن لیجئے. نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے یار, نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے یار. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ہر کے مارا یار نبود عزت اورا یار باد, ہر کے مارا رنج دارد راحتش بسیار باد. یہ دوسرا مصرع, اس کا ترجمہ سنیے. رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار, رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار, ہر کسے در راہ ماں خارے نہد از دشمنی. اب اس کا ترجمہ سنیے. دشمنی سے جو بچھائے راستے میں میرے خار, خار مانے کانٹا, جو دشمنی سے میرے راستے میں کانٹے بچھائے, دشمنی سے جو بچھائے راستے میں میرے خار, ہر گلے از باغ عمرش بشگفت بے خار باد. اس کا ترجمہ ہے, اس کے باغ زیست میں بے خار گل ہوں پر بہار. اس کے باغ زیست مانے زندگی, اس کی زندگی کے باغ میں بغیر کانٹوں کے پھول ہر وقت پر بہار, یعنی سدا بہار رہے ہو, کبھی بھی مرجھائے نہ, ایسے پھول کھلے رہے جو کبھی مرجھاتے نہ ہوں اس کے اور کانٹوں کے بغیر ہوں. یہ فرمایا, یہ ترجمہ ہے اس کا. ہر کے مارا رنج دارد, ہر کے مارا یار نبود عزت اورا یار باد, نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے یار, ہر کے مارا رنج دارد راحتش بسیار باد, رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار, ہر کسے در راہ ماں خارے نہد از دشمنی, دشمنی سے جو بچھائے راستے میں میرے خار, خار مانے کانٹا, ہر گلے از باغ عمرش بش گفت بے خار باد, اس کے باغ زیست میں بے خار گل ہوں پر بہار, بغیر کانٹوں کے پھول ہوں اور وہ بھی پر بہار سدا بہار ہوں, کبھی مرجھائے نہ, ایسے اس کی زندگی میں پھول کھلے رہے, یعنی وہ خوشیاں دیکھتا رہے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے ہر غم سے اور ہر برائی سے. یہ مراد ہے. بزرگوں کا تو یہ حال ہے, ان کا تو یہ طریق ہے, ان کا تو یہ راستہ ہے. بس بھائی اگر ہمیں بھی اللہ کا محبوب بننا ہے تو یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنی پڑیں گی، ورنہ عام مسلمان رہنا ہے تو بھائی ہماری مرضی، اگر عام مسلمان ہی رہنا ہے تو ہماری مرضی، وہ اپنا اپنا اختیار ہے، اپنا نصیب ہے. لیکن اگر بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر یہی کرنا پڑے گا کہ ان بزرگوں کے راستے کو مضبوط پکڑنا پڑے گا. لہذا جو ہمیں ستائے ہم اس کو اور اس کے حق میں اور دعا کریں، چند دفعہ ایسا کرنے سے تحمل پیدا ہو جائے گا. چاہے دل پر کتنے ہی آرے چلیں، ہمارے خلاف زیادتی کر دے کوئی، گھروں کے اندر اب جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان میں آپس میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بس یہی چلتا رہتا ہے. بھئی اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، یہ بھی تو سوچیں. اگر آپ برائی کا جواب برائی سے دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں تو کیا فائدہ ہوا. اور یہ بھی سوچنا چاہیے اگر برائی کا جواب برائی سے دیا جا رہا ہو تو ہم اتنا ہی بدلہ دیا جا سکتا ہے جتنا ہمارے اوپر ظلم ہوا، اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو ہم ظالم ہو گئے، الٹا ہم ظالم ہوئے، وہ مظلوم ہو گیا. وہ پہلے ظالم ہوگا لیکن اب مظلوم ہے وہ. بدلہ زیادہ لے لیا تو اب وہ مظلوم ہو گیا، تو یہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ بس کتنے ہی دل پر آرے چلیں، کسی کی بات دل کے ناموافق ہو، دل میں اس کو اس کے خلاف یعنی برائی آ رہی ہو کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بس اسی وقت ہم اس کے حق میں دعائیں کرنے لگیں، چاہے دل ہی دل میں صحیح، ہم چاہے ہونٹ نہ ہلائیں، زبان نہ ہلائیں، دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر لیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس پر ناگواری ہو رہی ہو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دے دو، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، چھوٹا سا ہی ہو، اس کو ہدیہ دے دو، کچھ ہدیہ پیش کر دو. چند دفعہ ایسا کرنے سے نفس درست ہو جائے گا، بالکل نفس کا مزاج درست ہو جائے گا کہ یہ صوفی ہمارے قابو کا نہیں ہے، کہیں اور کسی اور کو پٹانا چاہیے، کسی اور کو الو بنانا چاہیے، یہ ہمارے قابو کا نہیں ہے. نفس اور شیطان دونوں کا مزاج درست ہو جائے گا کہ جو ہمیں ستائے الٹا ہم اس کو دعائیں دیں اور ہدیہ دے دیں، تو شیطان کہے گا ہمارا تو یہاں بزنس ہی لاس میں جا رہا ہے. حضرت والا یہی جملہ فرماتے تھے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما، شیطان سوچے گا میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے. اور شیطان کے بزنس کو نقصان پہنچانا ہم سب پہ واجب ہے، فرض ہے. شیطان سے نفرت کرنا، یہ نفرت بھی ہونی چاہیے، حسد بھی ہونا چاہیے، لیکن شیطان سے نقصان پہنچانا چاہیے ہمیں، لیکن شیطان کو پہنچانے کا جذبہ ہے نا، یہ وہاں نکالنا چاہیے، اس جذبے کا رخ وہاں موڑیے. بدگمانی بھی کرنے چاہیے لیکن اپنے آپ سے، اپنے نفس سے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اپنے آپ سے بدگمانی کریں، شیطان دشمنی رکھنی ہے شیطان سے رکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، بڑے کام کی بات ہے یہ. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بھائیوں کو میرے مجھ سے ملوا دیا اور ہم میں آپس میں دوستی ہو گئی، بعد اس کے کہ شیطان نے ہمارے درمیان نفرت ڈال دی تھی. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان سارا سب کچھ شیطان کے اوپر ڈال دیا. بھائی شیطان نے کیا تھا، آؤ بھائی تمہارا کوئی قصور نہیں، سارا شیطان کا کیا دھرا ہے. کوئی یعنی پچھلا قصور یاد نہیں دلایا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا، سارا شیطان پہ ڈال دیا کہ ہاں بھائی کچھ نہیں تم صحیح ہو، شیطان نے ہمارے درمیان وہ تو عداوت ڈال دی تھی، دشمنی ڈال دی تھی، ہمارے دلوں میں آپس میں باتیں ڈال دی تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بڑے اچھے آدمی. بس من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رکھنا ڈالا تھا. یہ طریقہ ہے, شیطان کے اوپر ڈال دیں سارا, تھوپ دیں اسی کے اوپر, یہاں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا آپ کو. الزام لگا دیجئے اور کیا کہیں, اس کے بزنس کو لاس پہنچائیے. ٹھیک ہے, سب روا ہے, صحیح درست ہے. لیکن یہ غلط ہے کہ وہاں رمی ہو رہی ہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں شیطان کو, بڑے بڑے پتھر پھینکے جا رہے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ایک عورت کے پتھر لگ گیا, اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے, اور گالی دیتے ہوئے ایک آدمی نے پتھر پھینکا, چپل پھینک رہے ہیں وہاں, لیکن وہاں داڑھی منڈی ہوئی ہے, ہاتھ میں سونے کی وہ پہنی ہوئی ہے انگوٹھی, اور شیطان کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی یہ اس کا کیا اعتبار ہے؟ جب گناہ کا موقع آئے تو شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے, اور جب یہ موقع آئے تو وہاں حد سے تجاوز کر دیا, حد سے ہی بڑھ گئے آگے. تو بزرگوں کے طریق پر, اکابر کے طریق پر اگر ہمیں رہنا ہے تو ہم کو برداشت سے کام لینا پڑے گا, اور معاف کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. تو ایک تو طریقہ یہی ہے جو بزرگوں نے ہی بتایا ہے کہ بھائی جو جس کی بات دل کو دل میں محسوس ہو رہی ہو, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, بس اس کو اس کے حق میں آپ دعائیں کیجئے, اس کو کچھ ہدیہ دے دیجئے, اور خوب اس کے لیے دعا کریں. چاہے اور ایسا کرنے سے دل پر آرے چلیں گے, دل نہیں مانے گا, لیکن آپ کیجئے ایسا, چند دفعہ ایسا کرنے سے نفس درست ہو جائے گا ہمارا. اور دوسرا جو سب سے بڑا علاج ہے وہ بزرگوں کی صحبت ہے, کسی اللہ والے کی صحبت ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لکھا کہ میرے اندر غصہ بہت ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, میں معاف نہیں کرتا کسی کو, غصے میں آل فال نکلنی شروع ہو جاتی ہے زبان سے. آپ نے حضرت نے فرمایا کہ لکھنؤ میں انوار بک ڈپو, لکھنؤ کے تھے وہ صاحب, حضرت نے فرمایا کہ انوار بک ڈپو ہے اس پہ, وہاں ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں, وہاں پہ جائیے اور ان کی خدمت میں بیٹھا کیجیے, ان کی صحبت میں بیٹھا کیجیے. انہوں نے شروع کر دیا بیٹھ, انہوں نے دیکھا کہ بس وہ کتابوں کا کام کرتے ہیں, دینی کتابیں فروخت کرتے ہیں, اور کوئی آ جائے تو اس کو کتاب دے دی اور اس کو پیسے لے لیے, اور پھر کچھ اپنا ذکر عبادت اور تلاوت وغیرہ میں مشغول ہو گئے. کچھ دن گزرے تھے کہ ان کا مزاج درست ہونا شروع ہوا, تحمل آنا شروع ہوا. انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میرا مزاج معتدل ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا جاتے رہیے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ بالکل مزاج معتدل ہو گیا, اور پھر سوال پوچھا کہ آپ نے جو یہ فرمایا حضرت کہ وہاں پر جا کر بیٹھا کرو, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا بات یہ ہے کہ ان عالم میں جن کے پاس میں نے آپ کو جانے کا حکم دیا تھا اور آپ بیٹھے ان کے پاس جا کر, ان کی طبیعت میں تحمل بہت زیادہ ہے, تحمل اور برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے, لہذا جب آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے تو ان کے تحمل کا اثر آپ پر پڑا. ایسی تھوڑی فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ درندوں کی کھال استعمال مت کرو, درندوں کی کھال چاہے دباغت شدہ ہو اس کو استعمال مت کرو. محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ درندے کی کھال ہے, دباغت کی ہوئی ہو تب بھی ہے تو درندے کی, اس کی درندگی کا اثر ہماری طبیعت میں آ سکتا ہے, اس لیے منع فرمایا. وجہ یہ لکھی ہے محدثین, اور اسی لیے فرمایا کہ گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور اونٹ پالنے والوں میں کینا ہوتا ہے. وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں مولانا راشد محبوب صاحب ٹنڈولا یار والے, انہوں نے ہمیں سنایا تھا یہ واقعہ کہ وہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کا اونٹ اس نے بچپن سے پالا تھا, اس لیے اس کو پتا تھا. ایک دن اس نے کسی بات پر تھپڑ مارا اونٹ کو, تو اس نے محسوس کر لیا, چونکہ بچپن سے اس کو پالا تھا, محسوس کیا کہ اس نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہے, اور اس رات کو وہ اپنی مقررہ جگہ پر صحن میں سوتا تھا, وہاں سویا نہیں ہو. بجائے صحن میں سونے کے اونٹ سے چھپ کر اس نے وہاں دو گاؤں تکیے رکھ دیے, کچھ تکیے رکھ کے اوپر سے چادر ڈال دی. دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے, اور وہ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا, جب اس کو آواز آئی نا کھٹ پٹ کی آواز آئی تو اٹھا اور کھڑکی سے اس نے جھانکا، رات کے وقت یہ اپنی رسی توڑ کے آیا ہے اونٹ، اور اس کی چارپائی کو اپنی چاروں ٹانگوں کے درمیان لیا اور خوب بھینچا اور منہ سے آواز نکالتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ مر گیا ہوگا، اس کا دم گھٹ چکا ہوگا، تو اس نے چارپائی سے کو چھوڑا، ہٹا وہاں سے، اور یہ دیکھ رہا تھا اپنی کھڑکی سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اونٹ، یہ اونٹ کے اندر کینا ہوتا ہے، یہ اپنے بدلے کا انتظار کرتا ہے، جب بدلے کا موقع مل جائے یہ فوراً. وہاں میں مدینہ سے باہر، ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر مجھے لے گئے تھے، وہاں مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے محمد احمد صاحب، تو اتنی بڑی بڑی وہ اونٹ پالنے والے وہ پگڑیاں پہنے ہوئے تھے امام، بہت بڑے بڑے، عام جو اس سے سائز سے بڑے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کو پتا ہے یہ بڑے بڑے امام کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے یہ اونٹ جو ہے نا، بعض اوقات ان کے ایک دم حملہ کرتا ہے، وہ کوئی پرانی بات اس کو دل میں ہوتی ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا سر کھوپڑی پکڑ لیتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں ہے، یہاں تک کہ مر جائے آدمی، کھوپڑی پچک جائے اس کی. تو اس لیے یہ لوگ پگڑیاں پہنتے ہیں موٹی موٹی، تاکہ کبھی یہ ایک دم حملہ کر دے تو اس کا لمبا ہوتا ہے، گردن اونچی ہوتی ہے، کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، رسی کے باوجود حملہ کر سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ پہنتے ہیں. تو اس کے اندر کینا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ پالنے والوں میں بھی کینا آ جاتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں. کیوں؟ اس کی صحبت کا اثر، اس کے ساتھ بھائی پالنا ہے تو ساتھ رہنا پڑے گا اونٹ کے، اس ساتھ رہنے سے وہ اثرات منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ بکری پالنے والوں میں، بکری والوں میں توازو ہوتی ہے، عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بکری میں توازو ہوتی ہے، عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے. یہ جانور ہے عاجزی ان کے ساری والا، اس کے ساتھ رہنے سے عاجزی ان کے ساری آ جاتی ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بکریاں چروائی گئیں، بکریاں حضور نے بھی چرائیں، بکریاں تکوینی حالات پیش آئے سب کو اور بکریاں چروائی گئیں سب سے تکوینی طور پر. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے وجہ، یہ بھی سمجھ کہ آج ہی اور ان کے ساری پیدا ہو. اور یہ بھی ہے کہ بکری ریوڑ سے ہٹ کے بھاگتی ہے، ریوڑ کو چھوڑ کی عادت ہوتی ہے منہ مارنا ریوڑ سے ہٹ کے، تو اگر وہ چرواہ جانے تو جا رہی ہے تو اس صورت میں بھی اپنا ہی نقصان ہے، تو بکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ جا رہی ہے جانے دو، وہ اپنا ریوڑ لے کے آگے چلا جائے تو بکری کا ہی نقصان ہو گیا. اور اگر غصے میں آ کے ڈنڈا مار دے تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنا نقصان ہے. ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے بچنا بھی ہے اور ریوڑ میں بھی ساتھ رکھنا ہے. یہ چرواہا بننے میں یہ بڑا تحمل اور برداشت کا کام ہے. بکری نے ادھر ادھر منہ مارا تو اس نے کہا چھوڑ دو جانے دو، تو بھی نقصان، اور اگر ڈنڈا مارا تو بھی اپنا نقصان ہے. تو تمام انبیاء علیہم السلام سے بکریاں چروائی گئیں. یہ جانور ہے عاجزی ان کے ساری والا، اس کے ساتھ رہنے سے عاجزی ان کے ساری آ جاتی. تو بھائی جب جانوروں کی صحبت کے یہ اثرات ہیں تو اللہ والوں کی صحبت کیا ہے؟ جانوروں سے بھی کم ہے، نعوذ باللہ. تو اہل اللہ کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت، یہ بہترین علاج ہے تمام روحانی بیماریوں، تمام خرابیوں کا، اور تمام دنیا اور آخرتی کامیابیوں کا ذریعہ ہے، یہ زینہ ہے اہل اللہ کی صحبت. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.